محمد وعلى آله سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، زبان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو اعمال رکھے ہیں اس میں کچھ اعمال بھلائی کے ہیں، نفع کے ہیں، کچھ اعمال نقصان کے ہیں. بھلائی والے جو اعمال ہیں وہ کرنے ہیں، اور نقصان پہنچانے والے جو اعمال ہیں ان سے اپنے کو بچانا ہے. اعمال کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ اعمال ہیں جو ہمارے دل سے متعلق ہیں، اور ایک وہ اعمال ہیں جو ہماری زبان سے متعلق ہیں، اور ایک وہ اعمال ہیں جو ہمارے جوارح سے یعنی ہاتھ پاؤں اور پورے جسم سے متعلق ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جو مشکات کے شارح ہیں مشکات شریف کے، انہوں نے ایمان کی 77 شاخوں کو جو بیان فرمایا ہے ابو طالب مکی سے، انہوں نے ان تین حصوں پر اس کو تقسیم کیا ہے کہ کچھ زبان سے متعلق، کچھ دل سے متعلق، کچھ جوارح سے متعلق. اور دونوں اعمال کی، یعنی تینوں سے متعلق جو اعمال ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اوامر اور نواہی. اوامر کہتے ہیں وہ جن کو کرنے کا حکم دیا گیا کہ زبان سے آپ فلاں فلاں عبادت کرو، دل سے فلاں فلاں عبادت کرو، جوارح سے فلاں فلاں عبادت کرو. اور نواہی کہتے ہیں ان کو جن سے منع کیا گیا کہ زبان سے فلاں فلاں کام نہ کرو. تو زبان سے جن کاموں کو نہیں کرنا ہے اس کا مذاکرہ ہم سلسلے وار کر رہے ہیں، تاکہ آدمی کو یاد رہے، ہم یاد رکھیں اس کو، پھر اس پر مشق ہو، محنت ہو. اس میں سے آج جن چیزوں کا ذکر کرنا ہے وہ تین ہیں، اگر موقع ہوا تو. ایک مزاح کرنا، دوسرے استہزاء کرنا، تیسرے راز کھولنا، راز کا افشا کرنا. کسی کا راز کھولنا کسی مسلمان کا، یہ زبان کا برا عمل ہے. استہزاء کرنا یہ برا عمل ہے. مزاح کرنا جو حد شرعی سے آگے ہو یہ برا عمل ہے. مزاح میں یہ بات ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان کو خوش کیا جائے، اور اس میں کسی کی تذلیل نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، اور مبالغہ نہ ہو، اور جھوٹ نہ ہو، وہ مزاح جائز ہے. بلکہ بعض بعض موقعوں پر وہ مستحب ہے کہ جس میں خوش طبعی مقصود ہو، خوش گپی مقصود ہو. طبیعتوں کے اندر کام کرتے کرتے اکتاہٹ آ جاتی ہے، ایک قسم کا ملول پناہ آ جاتا ہے، تکان ہو جاتی ہے، بوریت ہو جاتی ہے. تو اس بوریت کو دور کرنے، اس اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے جو خوش گفتاری ہوتی ہے، خوش طبعی ہوتی ہے، اس کو مزاح کہتے ہیں. اس میں یہ بات ضروری ہے کہ اس سے کسی کو اذیت نہ ہو، اور کسی ایسے شخص کے بارے میں نہ ہو کہ وہ اس میں اپنی ذلت محسوس کرتا ہو یا اپنی حقارت محسوس کرتا ہو. تیسری بات یہ ہے کہ وہ فرضی چیزوں پر نہ ہو، مبالغہ آمیزی سے خالی ہو. جھوٹ نہ ہو، فرضی نہ ہو، اور مبالغہ نہ ہو بہت زیادہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ آپ کی عادت مبارکہ روزمرہ کی تھی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے، اور خاص طور پر بچوں کے ساتھ اور اپنی گھر والیوں کے ساتھ، کہ ان کے دل ضعیف ہوتے ہیں تو ان کو قوی کرنے کے لیے اور بے تکلف بنانے کے لیے، یا دیہات کے لوگوں کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ، کہ وہ کھل جائیں، ان کی طبیعت کھل جائے، بے تکلفی سے اپنی بات کہہ سکیں. ورنہ دیہات کے لوگ جب حضور کے پاس آتے تھے تو رعب کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے تھے، گھبرا جاتے تھے، کانپنے لگ جاتے تھے. تو آپ تھوڑی سی ان کے ساتھ میں خوش طبعی فرمایا کرتے تھے. بہت کم واقعات ہیں مگر ہیں، اور اسی وجہ سے علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے. خاتون آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگی کہ ہمارے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر وہی تو ہے نا جس کی آنکھ میں، ایک آنکھ میں سفیدی ہے. کہنے کہ نہیں، خدا کی قسم میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے. کہنے کہ نہیں، تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے. اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم نہیں ہے. تو کہنے کہ ہر آدمی کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے. وہ تو ویسے ہی بول رہا تھا کہ تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے، تو سب کی آنکھوں میں ہے تو تیرے شوہر کی آنکھ میں بھی ہے. اس طرح کی خوش طبعی آپ فرماتے تھے جو بالکل صحیح ہوتی تھی. یعنی آپ نے فرمایا کہ لا اقول الا لا امزح الا حقا، میں مزاح بھی کرتا ہوں تو وہ واقعی ہوتا ہے، اور اس سے مقصود صرف شگفتگی ہوتی ہے طبیعت کی، کہ طبیعت کی بوریت اور رکتاہٹ ختم ہو جائے. اور جہاں پر مسلمانوں کے دل رنجیدہ زیادہ رہتے ہوں، ٹینشن بہت ہوتا ہو، اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہو، تو وہاں ضرورت پڑتی بھی ہے اس بات کی. ہم اپنے دوستوں میں بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بیچارے بہل جاتے ہیں اس طرح کی باتوں سے. اور جہاں مسلمان کے دل کو بہلانے کی، خوش کرنے کی نیت ہو تو وہاں بری چیز نہیں ہوتی وہ. لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے اندر حد ہے، کہ آدمی کا دل خود بھی گواہی دے سکتا ہے کہ بھئی یہ مزاح جو ہے یہ صحیح نہیں. دل لگی میں ضرر نہ ہو جائے، والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ دل لگی میں ضرر نہ ہو جائے، درد دل درد سر نہ ہو جائے. اب تک درد دل چل رہا تھا، کہیں درد سر نہ بن جائے، وہ ہڈک نہ ہو جائے. تو ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ. تو ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ زمانہ انٹرٹینمنٹ کا ہے، ہر آدمی جو ہے نا انجوائے کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی کو لطف چاہیے. پہلے یہ تھا کہ اعمال میں لطف ڈھونڈ لیا تھا مسلمان نے، مسلمان کو اعمال میں لطف آتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت میں لطف آتا تھا، نماز میں لطف آتا تھا، ذکر میں لطف آتا تھا. کھانے کے لیے بلا رہے ہیں ان کو، ذکر میں اتنا مزہ آ رہا کہ ذکر چھوڑ کے آتے ہی نہیں. نماز کے لیے بلا رہے ہیں، کھانے کے لیے بلا رہے ہیں ان کو، نماز میں اتنا لطف آتا تھا کہ وہ نماز ہی چھوڑتے نہیں تھے. قرآن پاک کی تلاوت میں اتنی لذت آتی تھی کہ ہر چیز کو بھول جاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرمایا کرتے تھے، دعا سکھائی بھی آپ نے کہ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، یا اللہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنائیے، وجلاء حزنی میرے غم کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے، وذہاب ہمی میری فکروں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے. تو فکر غلط کرنا، غم غلط کرنا، اور دل کو مزہ آنا، دل کی بہار کا مطلب ہے کہ دل جسے انجوائے کرتا ہے، دل کی بہار آنا، یہ قرآن پاک کے ساتھ تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی عادت تھی ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھتے تھے، عام صحابہ کی جو عادت تھی ہوئی. خاص خاص صحابہ جیسے عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، دوسرے حضرات ہیں، یہ حضرات تو کوئی تین دن میں قرآن پاک پڑھتا تھا اور کوئی اس سے بھی آگے میں، ان کو اسی میں دل لگتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ جس کے سامنے آخرت ہو اور جس کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت غالب ہو جائے تو پھر اس کو عمل میں مزہ آتا ہے، پھر چیزوں میں اس کا مزہ نہیں رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مزہ آتا تھا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آپ جب بہت زیادہ تھک جاتے تو نماز شروع فرما دیتے. ہم نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، وہ بھی مختصر سی پڑھ کے. اور حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ دن میں گشت فرماتے، دعوت کا کام فرماتے، تبلیغ فرماتے اور تھک جاتے، اور یہ تبلیغ غیر مسلموں میں ہوتی، کیونکہ مسلمان جو ہو جاتا تھا وہاں پہ پھر وہ محتاج تبلیغ رہتا نہیں تھا. یہ ہے خاص ڈفرینٹ. وہ اس زمانے میں جو مسلمان ہو جاتا تھا وہ محتاج تبلیغ نہیں رہتا تھا، وہ تو 100% یہ قبول کرتا تھا. اب اس کو کس بات کی تبلیغ کرنی ہے؟ وہ تو تعلیم ہی کرنی ہوتی تھی اس کی. تبلیغ میں آنے کے بعد تعلیم ہوتی ہے، تعلیم میں آنے کے بعد تربیت ہوتی ہے. تبلیغ اور تعلیم اور تربیت، یہ تین مرحلے ہوتے ہیں ہر انسان کے. تو صحابہ کے لیے صرف تعلیم اور تربیت رہ جاتی تھی، تبلیغ کے کام سے فارغ فراغت ہو جاتی تھی. آپ تبلیغ فرماتے غیروں میں، تو غیر میں تبلیغ تو کوئی آسان کھیل تو ہے نہیں. وہاں سے جو رسپانس ملتا ہے، پورے جسم مبارک پر گرد و غبار اٹ جاتا تھا، تھک جاتے تھے آپ، کبھی آپ کے جسموں پر زخموں کے نشان ہوتے تھے، لوگ اپنی زبانوں سے جو تکلیف پہنچاتے تھے بدتمیزیوں سے، وہ الگ ہوتی تھی. اور آپ تشریف لاتے تو ایک پیر آپ کا ایک جگہ گر رہا ہوتا تھا تھکان کی وجہ سے، دوسرا دوسری جگہ. اتنے تھک چکے ہوتے شام میں جب گھر واپس ہوتے، کھانا پینا نہیں، رات آئیں گے تو گھر کھائیں گے کچھ، اور وہ بھی جیسا کچھ ہوتا تھا تو بہت اعلیٰ قسم کا، بہت بہترین قسم کی ڈشیں بنی ہوئی ہے، کچھ نہیں، کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، دودھ پی لیا، بس یہی ہوتا تھا کھانا. روٹی پک گئی تو پک گئی، نہیں پکی تو نہیں پکی. پھر اس کے بعد آپ کا معمول کیا تھا؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے آپ، ساری تھکان آپ کی کافور ہو جاتی تھی، دور ہو جاتی تھی. اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب بھی دی تھی، حکم بھی فرمایا تھا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر کھڑے ہو جائیں. تو حضور کام کیا کرتے تھے جس سے آپ کو فارغ ہونا تھا؟ تبلیغ کا ہی کام کرتے تھے. جب دعوت اللہ سے اور تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. پہلے ہماری طرف متوجہ تھے مخلوق کے واسطے سے ان کو تبلیغ کرتے ہوئے، اب بلا واسطہ ڈائریکٹ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے. تو اصل تو ایمان والے کو دل لگنا چاہیے کہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر میں، غریبوں کو کھانا کھلانے میں، تعاون کرنے میں، خدمت کرنے میں، درود شریف کی کثرت میں، اعمال میں جی لگنا چاہیے. لیکن ہے طبیعتوں کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے بعض مرتبہ اس کے باوجود. تو یہ جو خوش طبعی ہوتی ہے اس کی ایک حد ہے، اس سے بڑا گناہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. آفات اللسان میں امام غزالی یہی فرماتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں دھیان نہیں دیا گیا تو پھر یہ بڑا گناہ ہونے کا اندیشہ ہے. لا تمہاری اخوا کا ولا تمازخ ہو، نہ تو اپنے بھائی کی، مسلمان بھائی کی بات کاٹو، اور نہ اس کے ساتھ میں ایسا مذاق کرو کہ اس کو تکلیف پہنچے. میرا کا بیان اس سے پہلے آ چکا ہے کہ بات کاٹنے کی مذمت کتنی ہے، ایسی مزاح کرنے کی بھی ہے. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان رجلا یتکلم بکلمت یضحک بہ جلساءہ. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کلمہ بولتا ہے اور مقصد اس کا اپنے ہم نشینوں کو ہنسانا ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ ہنسے، بس لوگ بھی ہنس پڑتے ہیں اس کی بات سے، وہ بھی ہنسا کے خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسی بات کہی، ہنس دیا. فرمایا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں سریا سے بھی دور جا کے پڑ جاتا ہے، دھیان نہیں دیا کہ بولا کیا. تو گناہ کا سبب ہو جاتا ہے، دوری کا سبب ہو جاتا ہے. تو ایک بات یہ فرمائی گئی کہ مزاح میں، اور استہزاء میں بھی وہی بات ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا آگے کی چیز ہوتی ہے. استہزاء کے معنی آتے ہیں مذاق اڑانا کسی کا، ایک ہے مذاق کرنا، لطیفے سنانا، خوشگپی کرنا، اور ایک ہے استہزاء کرنا. استہزاء کے اندر باضابطہ کسی دوسرے کو حقیر اور ذلیل کرنا ہوتا ہے، مذاق بنانا ہوتا ہے دوسرے کا، اس کی نقل اتارنی ہوتی ہے، قول کی، فعل کی، زبان سے بھی ہوتا ہے یہ، اشاروں سے بھی ہوتا ہے یہ، عمل سے بھی ہوتا ہے. جیسے کوئی چلتا ہو تو ویسا چل کے بتانا، جیسے کوئی بات کرتا ہو تو ویسا بات کر کے بتانا. جو سامنے جلسہ میں، شرکا میں موجود ہے اس کے ساتھ ہونا، یہ کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ ہونا، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، یہ استہزاء تھوڑا مذاق سے آگے کی چیز ہے، اس کو منع کیا گیا بہت سخت. اور یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم. ایمان والو مت استہزاء کرو، ایک قوم دوسری قوم کا نہ کرے. جب قوم قوم کا نہیں کر سکتی تو فرد فرد کا بدرجہ والا نہیں کر سکتی. عسى ان یکونوا خیرا منھم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. جب بہتر ہے تو وہ تم کو مذاق بنانے کا حق رکھتا ہے، نہ کہ تم اس کا مذاق بنانے کا حق رکھتے ہو. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اور نہ عورتیں ایک دوسرے کچھ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، تنابز بالالقاب مت کرو، دوسرے لقبوں کے ساتھ میں مت پکارو، تانا مت دیا کرو. اس کا ذکر بعد آفتا آئے گا، وہ تانا دینے کا، وہ مستقل آفتوں میں سے ایک آفت ہے. نہ تو فرد کو اجازت ہے اور نہ قوم کو باہر سے، تو مجموعے کو اجازت ہے. ایک علاقے والے دوسرے علاقے والوں کو، ایک قوم والے دوسری قوم والوں کو، ایک شہر والے دوسرے شہر والوں کو، ایک ملک والے دوسرے ملک والوں کو، سخریے کے انداز میں نہیں. ایک ایک خصوصیات کا بیان، خواص یہ ہیں، خصوصیتیں یہ ہیں، ان کا انداز یہ ہے، اور ایک اس کا سخریہ کرنا، یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اور دوستوں میں اس حد تک گنجائش ہے کہ دوسرے کو اذیت نہ ہو، برا نہ مانتا ہو. اگر مذاق اڑانے میں صرف خوش طبعی ہو رہی ہے لیکن وہ برا نہیں لگ رہا اس کو، وہ اس کو اڑا رہا وہ اس کو اڑا رہا، نہ یہ برا مان رہا نہ وہ برا مان رہا، مباح کی حد تک ہے، وہ بھی کوئی مستحب پسندیدہ نہیں ہے لیکن ناجائز بھی نہیں ہے. استہزاء سے بھی بچانا ہے اپنے کو، مزاح سے بھی بچانا ہے. اور تیسری چیز ہے راز فاش کرنا، افشاء راز، زبان سے متعلق ہوا کرتا ہے زیادہ. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا، ایک دوست کو دوسرے دوست کا، ایک مستشیر کو دوسرے مشیر کا، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. المجالس بالامانہ، مجلسیں جو ہیں وہ امانت ہوا کرتی ہیں. جب کوئی آدمی آپ سے بات کرے پھر وہ تمہارے سے غائب ہو جائے تو جو بات تمہاری اس کے ساتھ ہوئی ہے وہ امانت ہے، حدیث میں ہے. اب آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اس بات کا دوسرے سے اظہار کرنا اس پہلے والے بندے کو گرا تو نہیں گزرے گا، وہ پسند کرتا ہے اس بات کو یا ناپسند کرتا ہے. وہ اگر پسند کرتا ہے تو جائز ہے، نہیں تو ناجائز ہے، بالکل حرام ہے. افشاء راز بہت برا گناہ ہے. افشاء راز کی دو قسمیں، ایک یہ کہ کوئی راز کی بات ہے جس کو ظاہر کر دینا، اور ایک یہ ہے کہ اپنے ساتھی اور اپنے دوست کے بارے میں جو باتیں عیب کی جانتا ہے بندہ، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، وہ بھی افشاء راز میں آتا ہے. لیکن افشاء راز کی، راز کھولنے کی یہ دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ جس کے ساتھ شب و روز اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اس کی بہت سی کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں، تو وہ تو کشف عورہ، مسلمان کے عیب کی بات کھولنے سے متعلق ہے وہ چیز. من سطر مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی ستاری کرے گا اس کے عیب کو چھپائے گا، اللہ پاک اس کے عیب کو اس کی قیامت کے دن چھپا دے گا. صرف عیب سامنے آ جائے تو چھپانا، اور عیب تلاش کر کے چھپا بولنا لوگوں کو، وہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ بہت ہی بڑا عیب ہے. وہ تو یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ لا تتبعوا عورات المسلمین فإن من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے وہ لوگ جو صرف زبان کے مسلمان ہیں، قرآن حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اے وہ لوگ جو صرف زبان کے مسلمان ہیں اور ابھی دلوں میں ان کے ایمان نہیں آیا، چونکہ اگر ایمان اور اسلام دل میں آیا تو ایسا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو زبان کے اسلام میں ہوتا ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں مسلمان اور مسلمان اور مسلمانوں کی عیب کی بات کے پیچھے نہ پڑو. اس لیے کہ جو مسلمان کی کسی عیب کی بات کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کو ذلیل کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے. تو کسی کے عیب کو تلاش کر کے لوگوں کو ظاہر کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے. کسی کا عیب آ گیا سامنے غیر اختیاری طور پر، جس ساتھ رہنے کی وجہ سے اسے یہ حرکت سردرد ہوتی ہوئی دیکھ لی گئی، اس کی کوئی غلطی سامنے، اس کو نظر انداز کر دینا، کلم یارا دیکھا ہی نہیں، کلم یسما سنا ہی نہیں. اور اگر اس نے کوئی ایسی بات راز کی کہی ہے جو امانت ہے، بہت سی باتیں دوستوں کی ساتھیوں کی، خاص طور پر دوستوں میں ہوتا ہے یہ مسئلہ، راز کی بات ہوتی ہے، معاملات کے راز ہوتے ہیں، پیسوں کے راز ہوتے ہیں، گھر کے کچھ بھید ہوتے ہیں بعض مرتبہ، اگر اس نے دوستانے میں یہ بات کہی ہے پہلے تو کہنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ راز جب تک اپنے منہ میں ہے جب تک ہی وہ راز ہے. और जब तक दूसरे के कान में जाने के बाद में तो वो राग रहता नहीं है। फिर वो हर आदमी यही बोलता है कि किसी को बोलना मत, मैं आपसे बोल रहा हूँ खास। और वो 10 आदमी बोल रहे होते हैं बाजार में कि किसी को बोलना मत, मैं तुझसे बोल रहा हूँ कहना। तो वो बातें जो राज की होती हैं, जो दूसरों से मुताल्लिक होती हैं, उनका उनको छुपाने का है हमारा हक। ये बनता है आफात लिसान में से है ये कि आदमी बोले इस बात को। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत मौलाना सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, अभी हाल में उनका इंतकाल हुआ है। हमारे पास इंडिया में हालात चलते रहते हैं, बहुत मुसलमानों की गैरों से लड़ाइयां भी होती रहती हैं। वो उनको आज़ादी छुट्टी मिली हुई है, हमारे साथ ही जो है ना गफलत में पड़े रहते हैं, ऐन वक्त पे डंडे उंडे लेके आते हैं तो उससे कुछ होता हुआता नहीं। तो ऐसी बातें चल रही थी, यार ये हमेशा तैयार होते हैं लोग और इनको बाद अब तक छुट्टी है, हमारे साथ ही तो ऐसा नहीं करते, कुछ करना चाहिए। इस किस्म की बातें होती है ना बाद में, जब कोई हंगामा हुआ होता है, फसाद हुआ होता है, तो ये मुजाकरे होते ही रहते हैं। हजरत आए हुए थे उस वक्त बांधे थे हैदराबाद, एक बात बड़ी अजीब फरमाई उन्होंने। उन्होंने फरमाया कि जब तक मुसलमानों को राज छुपाने का फन नहीं आएगा, राज छुपाना नहीं आएगा, उनसे कोई इज्तिमाई काम नहीं हो सकता। जब तक इनको बात छुपाने का हुनर नहीं आएगा, ये क्वालिटी इनमें नहीं आएगी, इनसे कभी भी कोई इज्तिमाई काम नहीं हो सकता। एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमा देते थे कि ये बात नहीं बोलने की है, जाती नहीं थी वो बाहर, जाती नहीं थी। हत्ता कि आपकी आदत शरीफा ये भी थी कि आप जाना होता था आपको एक तरफ जो आपके खवास को मालूम होता था, और दूसरी तरफ की तैयारी को का जिक्र करते रहते थे कि भाई फलां की तरफ जिक्र करो। सबको पता होता था कि उधर जाना है नहीं, लेकिन सब भी यही शो कर रहे होते थे कि नहीं तैयारी उधर ही करनी, क्योंकि वो जो फिर रहे होते थे लोग बात मालूम करने के लिए, उधर पहुंचाने के लिए दुश्मन की तरफ, वो लोग वही बात बोलते थे और बात छुपी की छुपी रह जाती। हाथी बिब ने अभी बोलता कि जो किस्सा पेश आया बस वही की पेश आया था। एक साहब ने, उनके खानदान वाले मक्के में रहते थे, वहां कोई उनका यार फरियाद रस नहीं था, दाद खा नहीं था, तो उन्होंने जो है एक खत में लिख के भेज दिया था कि हुजूर फलां वक्त में जाने का इरादा कर रहे हैं फलां तरफ में। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजर ये वही मालूम हो गया, तो आपने हज़रत अली को और एक उनके साथी को मिला के भेज दिया कि फलां जगह जाना, फलां जगह तक तुम पहुंचोगे, मकाम खौखा था, वहां पर एक आपको बुढ़िया मिलेगी, उसके पास एक खत है, वो ले लेके आ जाना। वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि खत निकाल, कहेंगे मेरे पास खत वत कहाँ है? तो वो तो सहाबा थे, उनके पास होशियारी कौन सी नहीं है। फरमाया था कि या तो खत दे दे या फिर हम तेरे कपड़े उतरवा देंगे अभी। तो फिर उसने अपना खत निकाल के दिया, उसमें यही था। आपने उनको बुलाया, हजरत उमर ने कहा कि भाई मैं तो इसकी गर्दन ही मारूंगा। उन्होंने फरमाया बात तो सुनो पहले, तहकीक तो करो कि हुआ क्या। तो उन्होंने ये फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस्मत तो खराब होने वाली नहीं है और आपको अल्लाह मदद करने वाला है, मेरा यकीन है। मेरे बीवी बच्चे वहां पर थे, मैं चाहता था कि मक्के वालों पर एहसान करूं ताकि वो मेरा एहसान मान के मेरे बच्चों के साथ अच्छा सुलूक करें। पूरे सहाबा की लाइफ में सिर्फ ये एक वाकया हुआ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माजरत कबूल भी फरमा ली कि हाँ तुम सही कहते हो, लेकिन तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, तुमने जो किया अपनी जरूरत से किया, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, तो राज की बात है। तो इफ्शाए राज जो है ये फर्द का हो, दोस्त का हो, साथी, बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया कि दोस्ती में तो कोई किसी का राज छुपाते ही है, जब लड़ाई हो जाए, जब नाराजगी हो जाए, तो ये इंसान की क्वालिटी है कि वह राज को छुपाए। ये इससे बहस नहीं है कि उसकी दुश्मनी निकालने के लिए आप क्या करें, नहीं, आदमी की खूबी यह है कि ये आदमी की खूबी है कि यह राज को छुपाता है। एक बुजुर्ग ने कहा कि राजों के लिए मेरा सीना कब्रस्तान है कि मेरा सीना, तो दूसरे बुजुर्ग ने कहा कि मेरा सीना कब्रस्तान भी नहीं है। कहने लगे क्यों? कब्र वाला तो फिर भी उठने का इंतजार में रहता है, कब्र वाला तो फिर भी उठने के इंतजार में रहता है, जब मैं राज को अपने सीने में लेता हूं तो उसको भूल ही जाता हूं। बस 26 हो गए, इन्होंने सुन्नतें नहीं पढ़ी, सुन्नतें पढ़ ली।